الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. جیسا کہ گزشتہ تقریر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی ایک دو ہفتے اس پروگرام کو دوبارہ پرانے طریقے سے چلانے میں زحمتیں اور پریشانیاں ہوں گی، اور اسی وجہ سے اس سلسلے کے مقصد اور اس کی روح کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی خیال ذہن میں ہے کہ وہ حضرات جن کی عادت ٹوٹ چکی ہے یا جنہیں بعض اوقات یہ خیال گھر سے نکلنے سے روک دیتا ہے، آج ہم گئے اور پھر پتہ نہیں وہاں سے نشست ہو یا نہ ہو. اس لیے دو ہفتے تو ہمیں جاری کم از کم ابتدائی تیاریوں کے لیے، ان شاء اللہ آئندہ جمعے سے جو انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ ہوگا، ہفتے سابق اسی انداز اور اسی طریقے سے جس انداز اور طریقے سے گزشتہ پانچ سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، جتنے مسائل اور اخلاقیات کے مسائل پر گفتگو ہوگا. البتہ اس دوران ایام عزا کے اختتام سے قبل خاص نشست یا خاص پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، وہ اصل میں حاضرین کے لیے نہیں بلکہ گزشتہ چند مہینوں سے ہم پر کافی زور ڈالا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی تقریر کی جائے جو ان لوگوں کے لیے کار آمد ہو جن کی شادی ہونے والی ہے یا نئی نئی شادی ہوگی. اور اس سلسلے میں کچھ کتابچی اور کتابیں جو ہمارے یہاں موجود ہیں وہ ہم ایسے لوگوں کو تقسیم کیا کرتے تھے، لیکن پتہ چلا کہ وہ اتنے مفید ثابت نہیں ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایام عزا سے قبل، ایام عزا کے اختتام سے قبل، اس لیے کہ ماہ ربیع الاول تو پھر شادیوں کا مہینہ ہے، خاص ہماری نشست ہوگی جس کا عنوان بھی یہی ہوگا کہ اسلام میں جن سیکٹر اسلام میں کیا تصور پیش کیا گیا اور کس طریقے سے شوہر اور بیوی کے تعلقات کا فلسفہ اور ان کے احکامات ہماری شریعت میں موجود ہیں. اس نشست کا ہم پہلے سے اعلان کر دیں گے، کیونکہ اس نشست میں کچھ ایسی باتیں یقیناً آئیں گی، ایسے مسائل ضرور بیان کیے جائیں گے جس میں بعض مومنوں کی غیر موجودگی ضروری ہے، اور خاص عمر سے کم لوگوں کی موجودگی مناسب نہیں ہوگی، نازک رشتوں کی موجودگی مناسب نہیں ہوگی. مثلاً ہمارے ماحول میں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے کہ جو سگے بھائی یا باپ بیٹے یا پتر اور داماد ایسی نشست میں موجود ہیں، لیکن یہ تقریر ضرور ہوگی تاکہ اس کے بعد جب کبھی کوئی اس موضوع پر کوئی معلومات طلب کرے تو اسے کیسے آسانی سے بھیج دیا جائے. اصل میں اس کی نوعیت بنیادی طور پر ایک پیسج کی ریکارڈنگ کے لیے ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا ایک پروگرام بھی ہو جائے گا، تو وہ پوری ایک کھیتی نشست ہوگی. اور یہ ارادہ ہے کہ ہر تیسرے چوتھے مہینے اس انداز سے خاص نشست منعقد ہوتی رہے، مثلاً اسلام میں تجارت، اسلام میں ملازمت، اسلام میں جن، اسلام میں گھریلو تعلقات، جس میں ساری گفتگو فقہ کی ہو لیکن گھر کے حالات اور ماحول کو دیکھتے ہیں. لیکن جس پروگرام کی ریکارڈنگ تو بالکل تیار ہو چکی ہے، یعنی ہمارے پاس وہ مواد ہمارے ذہن میں ہے جسے ہمیں پیش کرنا ہے، صرف ہم اس کی تاریخ بتا دیں گے. یہ وضاحت اس لیے کہ گزشتہ چند ہماری تقاریر صفا کے موضوع سے خالی تھی. ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں یہ خیال پیدا ہوا ہو. حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارا مقصد یہاں پر اصل ہے مسائل صفا کا بیان. اس ساتھ کی تقریر تو صرف اس لیے ہے کچھ لوگ اسی وجہ سے آ جائیں جو فقہی مسائل کو بڑا خوش سمجھتے ہیں. ان شاء اللہ وہ ایک گھنٹے کی جو نشستیں ہوں گی اس میں اس تمام کوتاہی کا ہم ازالہ کر دیں گے. اب اس سے پہلے کہ ہم وقت کے مسائل پر گفتگو کا آغاز کریں, یہاں پر اب سے چند ماہ قبل ہماری گفتگو پہنچی تھی. ایک ہفتے یعنی آج کے جمعے کا ہم اور انتظار کرنا چاہتے ہیں, اور موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے چند فقہی اصطلاحات بھی ہم کیے دیتے ہیں. یہ وہ فقہی اصطلاحات ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتی رہتی ہیں فقہی گفتگو میں, اور بار بار ان کا تذکرہ آتا. اس میں کچھ فقہی اصول بھی ہوں گے جس کی مدد سے بہت سے مسائل آپ خود اب کر سکتے ہیں. بہرحال واجب مستحب حرام مکروہ مباح یہ تو اتنے عام الفاظ ہیں جن کی تشریح مناسب بھی نہیں, لیکن صرف ایک ایک جملے میں ان کے معنی بتا دیں تاکہ اگر کوئی اجنبی شخص اسے سنے جس کو فقہ سے کوئی تعلق نہ ہو تو اس کے لیے سمجھنے میں آسانی رہے. دوسرے مسلمانوں کی فقہ میں مستحب واجب اور فرض, واجب کے لیے دو جملے استعمال کیے جاتے ہیں. واجب ایسا کام جس کا کرنا ضروری ہے, کریں گے تو ثواب ملے گا, چھوڑیں گے تو عذاب ملے گا اور چھوڑنے والا گنہگار ہوگا, اور حرام کام میں مبتلا سمجھا جائے. ہر وہ کام جس کا کرنا ضروری ہے اور جس کا چھوڑنا حرام ہے اسے واجب کہتے ہیں. ہمارے فقہ میں بس ایک واجب ایک ہی چیز ہے, لیکن بعض دوسرے برادران اسلامی کی فقہ میں واجب کے بھی دو حصے کیے گئے ہیں, ایک کو واجب کہا جاتا ہے ایک کو فرض کہا جاتا ہے. اور ان دونوں کا فرق کیا ہے یہ واضح طور پر نہیں سمجھایا جا سکا ہے, بس اتنا کہہ دیا جاتا ہے کہ واجب مانے ضروری اور فرض مانے بہت ضروری, لیکن اور مزید کیا فرق ہے اس کی وضاحت وہاں پر بھی موجود نہیں. ہماری فقہ میں تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, واجب جس کا کرنا ضروری ہے اور چھوڑنا حرام ہے. اس کے بعد مستحب, مستحب کو سنت بھی کہتے ہیں, نفل بھی کہتے ہیں, مستحب بھی کہتے ہیں, یہ سب ایک ہی جس کے نام ہے. ہمارے فقہ کے اعتبار سے مستحب کہیں, سنت کہیں, نفل کہیں, استحباب کہیں, کوئی فرق نہیں. یعنی ایسے کام جنہیں کرنے کی اجازت شریعت نے ہمیں دی ہے اور نہ کرنے کی اجازت بھی دی ہے. البتہ کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پر کچھ نہیں, کرنا نہ کرنا دونوں ہماری مرضی پر. واجب وہ کام ہے جس کا کرنا ضروری ہے, نہ کرنے کا ہمیں اختیار ہی نہیں, اور اگر ہم نے نہیں کیا تو گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے. اور مستحب وہ کام ہے جسے کرنے نہ کرنے کا اختیار ہمیں دیا ہے, ہماری مرضی کریں ہماری مرضی نہ کریں. البتہ اسے کرنے میں ثواب ہے فائدہ, تو کر لیں گے ثواب اور فائدہ ملے گا, نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں. اسی کے ساتھ تیسری چیز ہے مباح. مباح کو کبھی کبھار جائز بھی کہا جاتا ہے, لیکن جائز کہنا غلط ہے. مباح کا مطلب ایسا کام جس کا کرنا نہ کرنا ہمارے اختیار میں, یہی مطلب مستحب کا بھی. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ مستحب میں کرنا نہ کرنا ہمارے اختیار میں ہے, لیکن کریں گے تو کچھ ثواب ملے گا, اور مباح وہ ہے جس کا کرنا نہ کرنا ہمارے اختیار میں ہے, چاہے کریں چاہے نہ کریں, اور اس کے دونوں پہلو برابر ہیں. کر لیا تب بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا, نہیں کیا تب بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا. چوتھی چیز ہے مکروہ. مکروہ بھی ایسی چیز ہے جس کا کرنا نہ کرنا ہمارے اختیار میں ہے. یہ ہم نئے انداز سے اس کی تاریخ اس لیے بتا رہے ہیں کہ مستحب کے اور مکروہ کے بارے میں ہمارے معاشرے میں اتنی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ جب ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو لوگ قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ مستحب کا کرنا بھی ایسا ہی ضروری ہے جیسا واجب کا ہے. تو اسی ایک چیز کی وضاحت کے لیے ہم اس انداز سے کر رہے ہیں کہ مستحب اسے کہتے ہیں جس کا کرنا نہ کرنا ہماری مرضی ہے, کریں یا نہ کریں سب ہماری مرضی ہے. مباح بھی ایسے ہی کام کو کہتے ہیں, مکروہ بھی ایسے ہی کام کو کہتے ہیں. فرق صرف اتنا کہ مباح میں کرنا نہ کرنا بالکل برابر ہے, نہ کرنے پہ ثواب ہے نہ نہ کرنے پہ ثواب ہے, نہ کرنے پر کوئی کمی ہے ثواب اور فضیلت میں, نہ نہ کرنے پہ کوئی کمی, بالکل ہماری مرضی ہے. اور مستحب وہ ہے جس کا کرنا نہ کرنا دونوں ہمارے اختیار میں تو ہیں, لیکن کر لیں گے ثواب مل جائے گا, فضیلت مل جائے گی, فائدہ مل جائے گا. اور مکروہ وہ ہے جس کے کرنے نہ کرنے کا ہمیں اختیار ہے، لیکن نہ کریں تو ثواب ملے اور کر لیں کچھ نہیں کوئی حرج نہیں. تو مستحب کا الٹ مکروہ ہے، مکروہ کا الٹ مستحب. اور آخری چیز ہے حرام. حرام کے معنی ایسا کام کرنا، ایسا کام جس کے نہ کرنے کا حکم خدا نے دیا ہے، اور اگر کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور نہیں کریں گے تو اپنے فرض کو انجام دیا اور ثواب کے مستحق بنے. تو خلاصہ یہ کہ واجب کا الٹ حرام ہے، حرام کا الٹ واجب ہے، مستحب کا الٹ مکروہ ہے، مکروہ کا الٹ مستحب ہے، اور مباح ان سب سے ہٹ کر ایسی چیز جس کے کرنے نہ کرنے میں ہمیں اختیار دیا گیا. اب اس ایسے مسئلے کی جو اس مجمع میں تو خیر اس مجمع سے بھی آدھا علم رکھنے والا اس مسئلے کو جانتا ہے، اس مسئلے کی تشریح کی ضرورت کیا پڑی آپ لوگوں کے سامنے اسی منزل پہ ہم آنا چاہتے ہیں. تو واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح پانچ چیزیں بنی. آج تھوڑی سی اسی لفظ کی بھی خشک سی گفتگو ہو جائے گی، لیکن بڑی اہم اور بڑی مفید گفتگو ہے. یہ بھی ایک اصول یاد رکھیں کہ عام طور پر نہ قرآن میں نہ حدیث کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں کام واجب ہے، فلاں کام حرام. عام طور پر ایسا آپ کو لفظ نہیں ملے گا. یہ جو لفظ ہیں کہ یہ کام واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام، تو عام طور پر معصومین کی زبان میں آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا کہ نماز کا پڑھنا واجب. اسی لیے کٹھجتی کرنے والے، بحث کرنے والے، نہ ماننے والے یہی کہتے ہیں دکھا دو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نماز واجب ہے. لفظ واجب، لفظ حرام، لفظ مستحب، لفظ مکروہ ملتا ہے، بعض مقامات پر آیا، لیکن عام طور پر یہ استعمال نہیں ہوتا ہے کہیں پر کہ فلاں کام واجب ہے، فلاں کام حرام، فلاں کام سنت ہے، فلاں کام مکروہ. بلکہ اس انداز سے کہا جاتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. اب پڑھو ایک حکم ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ کام کرنا ضروری ہے. وجتنب الرجس من الاوثان واجتنب قول الزور، گانے سے بچو، قرآن کی آیت. اب بچوں کا لفظ آیا، یہ نہیں آیا کہ یہ حرام، لیکن بچوں کا مطلب یہی ہے کہ اس کام سے ہم کو بچنا ہے، یعنی یہ کام حرام. اسی مقام پر ایک بات آ رہی ہے، اور یہ اس لیے کہ کچھ گجراتی کتابیں، کچھ اردو کتابیں، کچھ انگلش کتابیں، کچھ قرآن کی آیتوں کے ترجمے پڑھ پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اب یہ آیا کہ یہ کام کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام واجب، اور کبھی یہ آیا کہ اس کام سے بچو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام حرام ہے. البتہ یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ سنت کام کے لیے بھی امام کہتے ہیں یہ کام کرو، بلکہ قرآن میں کہ جب قرآن پڑھنا چاہو تو صحیح بالشیطان من الشیطان، جب قرآن کی تلاوت کرو تو استعاذہ یعنی اعوذ باللہ پڑھو. وہی انداز ہے جو نماز کا، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو صحیح باللہ، خدا سے پناہ مانگو یعنی اعوذ باللہ پڑھو. لیکن علماء نے کہا ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے اور اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، جبکہ ایک ہی انداز سے، ایک ہی طریقے سے ایک ہی حکم آیا ہے. اس کی ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں. اب ہم غلط فہمیاں پہلے بتا دیں. اگر کسی نے کبھی تہذیب الاسلام نامی کتاب پڑھی اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہر مومن کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں آداب اسلامی بتائے گئے ہیں کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، تو اس میں مثلا ایک مقام پر یہ آتا ہے کہ انسان کا پیجامہ، اظہار، نیچے کا لباس شکلوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. یا یہ آتا ہے کہ انسان کے جسم کے غیر ضروری بال، پیشاب کے مقام کے بال یا ناف کے نیچے کے بال، وہ 40 دن سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے، یا چاول کے دانے سے بڑے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. یا اسی طریقے سے کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرے گا یقینی طور پر جہنمی. یا یہ لفظ کہ کالی کو بھی جہنمیوں کے سردار کی نشانی ہے، اس لیے اس سے بچو. اس قسم کے کئی جملے آتے ہیں کہ یہ کرو، یہ نہ کرو. اور اسی سلسلے میں ایک چیز ہم بتا دیں، اگر یہ مجمع مناسب نہیں ہے اس بات کے لیے، انشاءاللہ اس کو ہم اپنی اس تقریر میں جو جنس پر ہوگی اس مسئلے کی وضاحت کر لیں. یہ جو ابھی ہم مسئلہ بولنے والے تھے لیکن ایک مسئلہ کے تحت ہم خاموش ہو، اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو شادی شدہ حضرات بہت کثرت سے پوچھتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ اس کی وضاحت. تو اب یہ 3-4 مسئلے، اب پڑھنے والا پڑھے گا تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ تمام چیزیں حرام ہیں. خالی ٹوپی کا پہننا حرام ہے، امام نے اتنا سخت جملہ کہہ دیا. ناف کے نیچے کے بالوں کا کاٹنا واجب ہے، امام نے اتنی سخت بات کہہ دی. ٹخنوں سے نیچے لباس کا پہننا حرام ہے، اتنی سختی کے ساتھ، یعنی جس انداز سے نماز کا حکم آیا قرآن میں اسی انداز سے اس کا حکم آیا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ باتیں جو ہم نے ابھی حال ہی میں ایک مقام پر اشعار مجالس میں کہیں کہ یہ دنوں کی سعادت نحوست تاریخوں کی کہ فلاں تاریخ نیک ہے فلاں تاریخ بد ہے، یہ تاریخ اچھی ہوتی ہے وہ بری ہوتی ہے، شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، جبکہ تہذیب الاسلام جیسی کتابوں میں پورے پورے چیپٹر اس کے اوپر دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ کون سا کام کس تاریخ کو شروع کیا جائے، کون سا کام کس دن انجام دیا جائے. اب یہی ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ تو اتنی تفصیل کے ساتھ امام کی روایتیں موجود ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ کہنے والا اس کا انکار کر رہا ہے؟ تو ہم اسی کی تھوڑی وضاحت کر رہے ہیں کہ فقہ کے مسئلے ہیں، جگہ جگہ کام آتے ہیں جیسے جیسے آپ کا فقہ کتابوں کا مطالعہ بڑھے گا. تو واجب وہ کام ہے کہ جس کے بارے میں حکم آ جائے کہ اسے کرو، اور روایات سے یہ ثابت ہو جائے کہ امام نے بھی ہمیشہ اس کے کرنے کا حکم دیا ہے. بس یہی ہمارا اور ان کا اختلاف ہے کہ جو کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ جملہ ہماری مجالس میں بڑا عام ہے کہ ہمارا اختلاف ہو گیا تھا مسلمانوں کے اس مکتب فکر سے، اس اسکول آف تھاٹ سے کہ جس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ کتاب خدا کافی ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ نہیں، کتاب خدا کے ساتھ اہل بیت بھی ہوں. لیکن ترپا تماشا یہ کہ ہمارے عوام اس جملے کو سن سن کر نعرے تو لگاتے آئیں لیکن آج تک سمجھے ہی نہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. مطلب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، یعنی بالفاظ دیگر ہم میں سے ہر مومن کے دل میں خیال یہی کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی، اور زبان پر یہ آتا ہے کہ نہیں، اب بنا کتاب اللہ ماننے والے ہم کو تھوڑی، ہم تو ثقلین کو مانتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگ لاتے ہیں، دیکھیے قرآن میں تو یہ حکم لکھا ہوا ہے اور علماء یہ حکم دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے یہ کرو، مستحب کہتا ہے کہ نہیں مستحب، مرضی یہ کرو مرضی یہ نہ کرو. قرآن کہہ رہا ہے بچو اور مستحب کہہ رہا ہے کہ نہیں بچنا واجب نہیں ہے، بچو گے تو ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. تو اس کی وجہ یہ کہ ہمارے خیال میں اگر قرآن کہے یہ کام کرو تو جب تک کہ امام یہ نہ بتا دے کہ یہاں کرو سے مطلب اس کا واجب ہے، اس وقت تک ہم قرآن کے لفظ کرو پہ عمل نہیں کریں. لاز دنیا کہتی رہے یہ کیسی قوم ہے، کیسے مسلمان ہیں، کیسے قرآن کو ماننے والے ہیں، تو قرآن کا صاف حکم آ گیا اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پہلے معلوم کریں گے اپنے امام سے، وہ جو حکم دیں گے اس کے مطابق ہم قرآن کی تشریح کریں گے. تو ہمارا ان کا اختلاف اسی بات پر تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن نے جو کہہ دیا ہے بس کسی پہ عمل کرنا ہے، اور ہم کہتے تھے کہ نہیں، قرآن نے جو کہا ہے ہم پہلے معصوم سے دریافت کریں گے کہ اس کہنے کا کیا مطلب ہے. اس نے کہا نماز پڑھو، تو کیا پڑھو کا مطلب یہ ہے کہ نماز واجب ہے یا نماز سنت؟ اس نے کہا کہ اعوذ باللہ پڑھو، تو ہم امام سے معلوم کریں گے کہ یہاں اس کا مطلب کیا ہے. یہ ہے ثقلین کو پکڑنے کا مطلب. تو اسی لیے جو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تحریک سراسر گمراہی کی تحریک، جس کا یہ دعویٰ کہ قرآن ترجمے سے پڑھ کر سیکھ لو، اور ہر ایک کو عربی سیکھنا چاہیے، ہر ایک کو قرآن کا ترجمہ آنا چاہیے، جس طرح سے گمراہی کی جانب لے جانے والی بات ہے. اس لیے کہ خالی قرآن کوئی مسئلہ ہی نہیں حل کرے گا، قرآن سے تو کوئی بات ہی واضح نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اہل بیت کو ساتھ نہ لیں. اہل بیت کے علوم پر حاوی ہونا، جو حاوی ہو جائے اسی کا نام مستحج. دوبارہ اب ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ جب قرآن میں کوئی چیز اس انداز میں آئے جس سے یہ لگے کہ قرآن یہ کام کرانا چاہتا ہے، معصوم سے پوچھیں گے، اگر امام کہہ دیں کہ نہیں یہ کام ضروری ہے تو مستحج فتویٰ دے گا یہ واجب، اور اگر امام کہہ دیں کہ نہیں یہ مطلب نہیں ہے قرآن بلکہ تمہاری مرضی پہ چھوڑا ہے، البتہ یہاں کرو کا مطلب ہے کہ ثواب ملے گا، تو مستحج فتویٰ دے گا کہ یہ کام سنت ہے. ایک بات تو یہ واجب اور سنت کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے، اور حرام اور مکروہ کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے. دوسری بات، اب اگر امام کی کسی روایت سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام نے یہ کہا ہے کہ یہ کام کرو، یعنی اس میں فائدہ ہے، یہ واجب، تو اب یہ بھی نہیں کہ امام کی روایت میں آیا کہ یہ کام ضروری ہے پر ہم اس کو واجب سمجھیں، نہیں، پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ روایت جو امام کے نام سے ہے یہ حقیقت میں بھی امام نے کہی تھی یا نہیں کہی تھی. اب تحقیق کی مستحد ہے تو پتہ چلا کہ اس روایت کی سند میں کمزوری. سند کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں امام کے زمانے میں لکھی ہوئی جتنی کتابیں ہیں، خود جو ائمہ نے لکھا تھا، ان میں سے کوئی کتاب مکمل صورت میں ہمارے پاس موجود نہیں. صرف ایک صحیفہ کاملہ کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ وہ کتاب خود امام کے زمانے میں لکھی گئی اور اسی حالت میں اب تک چلی آ رہی. نہج البلاغہ تک امام کے زمانے کے 200 یا 150 سال کے بعد جمع کی گئی. اب اس سے خدا نہ خواستہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کتابیں غلط ہیں. نہیں, اب امام کے زمانے میں اگر کتاب والا لکھتا تو بات صحیح تھی کہ اس نے امام سے سنا اور لکھ لیا, لیکن امام کے 150 سال کے بعد 200 سال کے بعد جو کتابیں لکھی گئی, ہماری حدیث کی ساری کتابیں تقریباً غیبت امام کے 70 سال کے بعد سے سلسلہ شروع ہوتا ہے, تو یہ کس طرح سے لکھی گئی. اب یہ اس طرح سے لکھی گئی تھی کہ اس زمانے میں ویسے بھی کتابت کا رواج تو تھا نہیں, کیونکہ کاغذ کی یاد نہیں ہوا تھا, تو عام طریقہ یہ تھا کہ استاد درس دیتا تھا اور شاگرد اسے یاد کر لیتا, اور اس نے یاد کر لیا 50 استادوں کے پاس, 60 استادوں کے پاس, 70 استادوں کے پاس بیٹھا, یا ہرن کی کھال یا چمڑے کے اوپر وہ لکھ بھی لیتا تھا, لیکن یہ اتنی تعداد میں تو نہیں ملتے تھے کہ وہ ساری کی ساری بات اپنے استاد کی یاد کر کے لیتے. چاہے ایک شخص نے 40 استادوں کے پاس پڑھا, 30 کے پاس پڑھا, سارا ان سے جتنا سنا وہ یاد کیا. آج کل کے زمانے میں یہ بات بڑے تعجب والی سمجھی جائے گی, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی اپنے استاد کی ہر بات یاد کرے, لیکن کیونکہ اس زمانے میں علم کا سارا دار و مدار یاد کرنے پر تھا, نوٹ بک یا لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا, اس لیے اس زمانے کے لوگوں کا حافظہ اتنا ہی قوی اور اتنا ہی تیز. یہی بات آج کے ماہرین تعلیم کہتے ہیں, یہ کیلکولیٹر کی ایجاد جہاں پر انسان کو بے شمار فائدے پہنچائے گی, جس میں بڑا فائدہ وقت کی کمی, وہاں نقصان بھی پہنچائے گی, تو ذہن انسانی چھوٹے چھوٹے حساب کتاب کرنے کی عادت بھی کھو بیٹھے گا. یعنی اب سے 50 سال پہلے جس طریقے سے طالب علم سارا حساب کتاب بڑے سے بڑے جمع کے اور تفریق کے اور ضرب کے اور تقسیم کے مسئلے زبانی کر لیا کرتے, اب 50 سال بعد ممکن نہیں ہوگا, اس کو 2 جمع 2 کرنے کے لیے بھی کیلکولیٹر سے مدد لینا پڑے گی, ذہن کی عادت نہیں رہے گی. تو آج کیونکہ ہمیں عادت نہیں رہی ہے, اس لیے ہمارے لیے یہ بات بڑی تعجب والی کہ اتنا کون یاد کر, لیکن اس زمانے میں یہ عام تھی. طالب علم کو پتا تھا کہ مجھے جو کچھ سننا ہے بس وہی سننا ہے, باقی کہیں سے تحریر میں نہیں ملے, تو لوگوں کا حافظہ اتنا ہی تیز اور اتنا ہی قوی ہوا کرتا تھا. ایک محدث کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ آخری عمر میں ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہوئی, اندھے ہو گئے, اور اندھے ہونے کے بعد ایک مرتبہ وہ اپنے گاؤں میں پلٹ کے واپس آئے, 50 سال 60 سال کے بعد گاؤں سے نکل کے شہر گئے, وہاں تعلیم حاصل کی, خود استاد بنے, خود تعلیم دی, پھر آخر میں نابینا ہو گئے تو گاؤں واپس آئے رہنے کے لیے. جب ان کی سواری, جس سواری میں وہ بیٹھے تھے اونٹ تھا یا گھوڑا تھا, وہ چل رہا تھا, تو چلتے چلتے ایک مقام سے گاؤں کے قریب پہنچ گئے, ایک مقام سے گزرے تو فوراً رک گئے, اور رکنے کے بعد سوال کیا کہ گاؤں والوں کو جمع کیا جائے, پرانے بزرگوں کو جمع کیا جائے. انہوں نے دریافت کیا کہ یہ مقام جہاں سے میں ابھی گزرا ہوں, کیا یہاں پہ کوئی درخت تھا جسے کاٹ لیا گیا تھا؟ اب اس وقت چپچل میدان تھا, صاف سڑک بنا دی گئی تھی, دور دور تک کسی درخت کا نام و نشان نہیں تھا. لوگ بھی پریشان ہوئے, شاید بڑھاپے کا اثر ہے, سٹیا گئے ہیں, یہ کیا بات ہے کہ چلتے چلتے رکوایا قافلے کو اور ایک مرتبہ بوڑھوں کو جمع کر کے پوچھا یہاں کوئی درخت؟ گاؤں کے بوڑھے نے جواب دیا کہ ہاں یہاں ایک درخت تھا, اور وہ درخت بڑا گھنا ہو گیا تھا, آنے جانے والوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی, ہر ایک کو ٹیڑھا منہ چہرہ کر کے گزرنا پڑتا تھا, تو ہم نے اس کو کاٹ دیا. انہوں نے کہا کہ اب میرا قافلہ آگے بڑھایا گیا. لوگوں نے دریافت کیا کہ بات کیا تھا, تو جواب دیا کہ بالکل بچپنے میں 7 سال 8 سال کی عمر جب میں یہاں سے گزرا کرتا تھا, تو اس وقت مجھے یاد تھا کہ درخت ہے, اور اس درخت کی وجہ سے جب کبھی میں سواری کے جانور سے جاتا تھا تو مجھے اپنا منہ ہٹانا پڑتا تھا تاکہ وہ شاخیں اور پتے نہ ٹکرانے پائیں. ابھی جو میں اسی راستے سے گزرا, نابینا کی بات ہے, بینا نہیں, تو سیدھا سیدھا جو نکل گیا راستے میں, وہ شاخیں نہیں آئی, وہ درخت نہیں آیا, میرا منہ سے نہیں ٹکرایا, تو بے اختیار میرے دل میں خیال پیدا ہو کہ اگر اس راستے پہ کوئی درخت نہیں تو اس کا مقصد یہ کہ میرا حافظہ جواب دے گیا, میں دوسرے راستے پہ آ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ اسی پرانے راستے پہ چل رہا ہوں, اور اگر میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے تو اب مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں حدیثیں بیان کروں, پتا نہیں حافظے کی کمزوری کی وجہ سے کس کس حدیث میں کیا غلطی کر جاؤں, اس لیے پہلے میں نے گاؤں کے بوڑھوں کو بلایا تاکہ یہ تصدیق ہو جائے کہ درخت کٹا ہے یا میرے حافظے میں خرابی واقع ہوئی. تو اتنا تیز ان کا حافظہ ہوا کرتا تھا, اور تفصیل ہے کتابوں میں, تو ساری بات اپنے استاد سے سنتے جا کر. اس کے بعد 20 سال 25 سال کے علم حاصل کرنے کے بعد یہ اصول فقہ کے وہ مسئلے ہیں جس کو نہ جاننے کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں, مشتہد فتویٰ کس طرح دیتا ہے. اچھا 20-25 سال کے بعد وہ خود عالم بن گئے, خود مشتہد بن گیا. اب وہ اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ حدیث مشتہد پہنچی ہے امام. اب امام سے ایک شاگرد نے سن اور وہ امام کے بعد علم پھیلانے لگا. انہوں نے جتنے جتنوں کو پڑھایا انہوں نے ان سے سن. اس کے بعد یہ جس جس کو پڑھائیں گے تو بتاتے ہوئے کہ میں نے یہ حدیث اپنے خود استاد سے سنی, یہ حدیث اپنے خود استاد سے سنی. 50 یا 40 یا 20 یا 10 استادوں سے علم حاصل کیا ہے, ہر ایک نے کچھ نہ کچھ امام کی حدیثیں سنائی. اس زمانے میں علم دین اسی بنام اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. علم دین کیا تھا کہ حدیثیں رٹو, یاد کرو اپنے استاد سے اور اپنے شاگرد کو پہنچا دو. باقی اس کی تشریح, اس کی تفصیل, حدیث کو ملانا اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. کیونکہ ماحول بہت مختصر تھا, مسائل بہت کم تھے, ضرورت نہیں تھی اتنی گہرائی میں جانے کی. اس استاد نے اپنے شاگردوں کو بتایا اور اس انداز سے بتایا کہ میں نے نماز کی حدیث اپنے فلاں استاد سے سنی اور روزے کی حدیث اپنے فلاں استاد سے سنی. انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا جس طرح 2-3 نسلوں کے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد پھر کتابت حدیث کا کام شروع ہو گیا. اصل میں محمد ابن یعقوب کلینی جو ہمارے سب سے پہلے محدث, اگرچہ ان سے پہلے بھی حدیثیں لکھی گئیں لیکن وہ حدیثیں ضائع کر دی گئی, جلا دی گئی, پانی میں ڈال دی گئی, آگ لگا دی گئی یا ان کو چھپا دیا گیا. تو ہمارا فرقہ وہ واحد فرقہ ہے جس نے براہ راست امام سے سن کر حدیثوں کو لکھا, لیکن وہ اصول اربعمیہ, وہ 400 کتابیں جو چھٹے امام نے لکھوائی, مثلاً 8ویں امام نے اپنے ہاتھ سے خود ایک کتاب لکھی صحیفۃ الرضا, وہ بھی ضائع ہو گیا. اب آج کل اس نام کی ایک کتاب موجود ہے لیکن وہ کتاب اصلی نہیں. یا تفسیر امام حسن عسکری, جو امام کے پاس 2 شاگرد پڑھنے آئے تھے, امام نے ان کو بچھا کر اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے لکھوایا, وہ تفسیر بھی ضائع ہو گئی. تو ہمارے فرقے کو یہ امتیاز تو حاصل کہ ہماری تمام کتابیں براہ راست امام سے سن کر لکھی گئی لیکن وہ کتابیں ہو گئی ضائع. اب اس کے بعد 260 ہجری میں 12ویں امام کی غیبت ہے اور اس کے فوراً بعد محمد ابن یعقوب کلہنی پیدا ہوئے, اور ان کا وہ زمانہ تھا کہ جب امام کے وہ نائبین تھے جو براہ راست امام سے مل لیا کرتے تھے, جو 4 نائب تھے. 328 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے اور 328 ہجری ہی میں آخری نائب کا بھی انتقال ہوتا ہے, یعنی ان کا زمانہ پورے نائبین کے زمانے کے ساتھ. انہوں نے ایک مرتبہ سوچا کہ ساری احادیث جمع کرنا چاہیے, چنانچہ یہ گئے مدینے میں. پہلے تو یہ معلوم کیا کہ چھٹے امام کی احادیث کون بیان کرتا ہے, پتا چلا کہ وہ 4-5 آدمی بیان کرتے تھے. پھر پوچھا کہ ان کے درس میں آنے والے کون کون تھے, پتا چلا کہ 5 اس کے آتے تھے, 10 اس کے آتے تھے, 16 اس کے آتے تھے, 100-150 کے نام آتے. پھر پوچھا کہ وہ 100-150 کہاں ہیں, تو کوئی مدینے میں ہے, کوئی تہران میں ہے, کوئی افغانستان میں ہے, کوئی ترکی میں ہے, کوئی مصر میں ہے, غرض یہ کہ پوری اسلامی دنیا میں پھیل گئے تھے. ہر ایک علم حاصل کرتا اپنے وطن پہنچ جاتا. انہوں نے 16 سال یا 20 سال کسی گھومنے پھرنے میں لگا اور کوئی کام نہیں, صرف یہ کہ ہر شہر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم نے مدینے کے کس استاد سے علم حاصل کیا اور جتنی حدیثیں ہیں سب مجھے لکھوا دیں. تو 20 سال کے بعد 22 سال کے بعد اصول کافی کی صورت میں وہ عظیم الشان کتاب تیار ہوئی جو آج ہمارے سامنے. بہت مختصر اب کرنا پڑے گا اپنی گفتگو کو تاکہ جو اخلاقیات کا موضوع ہے وہ پچھنا نہ رہ جائے. اس طرح پرانے زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب کتابیں لکھی گئیں, لکھنے کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ ساری کتابیں اس کے بعد ہم تک پہنچ گئی. لکھی جب گئی تو اس طرح لکھی گئی کہ ہم نے سنا اپنے استاد, انہوں نے سنا اپنے استاد, انہوں نے سنا امام. تو یہ جو بیچ میں نام ہے کہ ہم کون صاحب ہیں جو سننے والے ہیں, ہمارے استاد کون صاحب ہیں اور ان کے استاد کون صاحب ہیں, یہ 3 آدمی ہیں جن کے ذریعے امام کا قول کتاب میں آئے. اب کتاب چھپ کر تقسیم ہو گئی, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو ان 3 آدمیوں کا نام ہوتا ہے سند, وہ آدمی جو حدیث اور امام کے بیچ میں ذریعہ, ایک کے ذریعے دوسرے تک حدیث پہنچ رہی. ان کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ لوگ, پہلی تو یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ لوگ مومن تھے یا منافق تھے. جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ مومن تھے ان سے کوئی حدیث نہیں لی جائے. ایک مجلس میں اگر 50 آدمی بیٹھتے ہیں تو ہر آدمی مجلس کو اپنے اپنے انداز میں سمجھ کے باہر نکلتا ہے, اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کہنے والے نے کہا کچھ اور سمجھنے والے نے سمجھا کچھ, اور ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تحقیق کی جاتی ہے کیا اس میں اتنی سمجھ تھی, یعنی جو اس کے دوسرے ساتھی تھے جو اس کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے وہ اسے کچھ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے. کلاس میں آپ چلے جائیے 50 طالب علم ہوں گے, اس میں سے 10 ایسے ہوں گے جن کی ذہانت پر پوری کلاس کا اتفاق ہوگا, یہاں تک کہ ان کے دشمن بھی اتفاق کریں گے کہ ہاں یہ بڑے تیز تیز رکھتے ہیں. تو صرف ایسے علماء کی, ایسے لوگوں کی روایتیں ہماری کتابوں میں لی جاتی ہیں, جنہیں کہ امام کے پاس بیٹھا کرتے تھے. امام کے پاس تو 40,000 لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے, 40,000 سے روایتیں نہیں لی جائیں, جو نمایاں تھے, جن کا ذہن تیز تھا, جو مطالب کو سمجھ لیا کرتے تھے. تو اب ہم اپنی بات کو بس لپیٹ رہے ہیں, اب اگر یہ ثابت ہو گیا کہ امام نے یہ کہا ہے کہ اس کام کا مطلب ہے واجب, لیکن جو بیچ کے لوگ ہیں ان میں سے کوئی گڑبڑ آتے ہیں, یا وہ صحیح مومن نہیں ہے, یا صحیح مومن تو ہے لیکن اس کا حافظہ کمزور ہے, امام کہتے کچھ ہے وہ سمجھتا کچھ, تو اب یہ روایت جو آئی جس میں یہ ہے کہ ایسا کرو, امام بھی کہہ رہے ہیں کرو لیکن اس کے راویوں میں گڑبڑ, تو اب مشتہد اسے دیکھ کر کہے گا کہ یہ کام واجب نہیں ہے. سننا, واجب کام ہمیشہ اس روایت سے ثابت ہوگا جس کے سارے راوی بالکل صحیح ثابت ہو جائیں, ایمان کے اعتبار سے بھی, حافظے کے اعتبار سے بھی, عقل کے اعتبار سے بھی, اور علم کے اعتبار سے بھی. اس کے بغیر اگر ایک ایمان کی روایت ہے اور راویوں کا سلسلہ بھی ہے لیکن ایک راوی کمزور ہے, ایک راوی کے بارے میں پتا ہے کہ ہے مومن مخلص لیکن حافظے کی گڑبڑ ہے, کچھ کا کچھ سمجھ جاتا ہے, تو وہ روایت بھی جس میں امام کہیں گے ایسا کرو, اس کو مشتہد واجب نہیں مانے گا بلکہ سنت مانے گا. اور اسے ہم کہتے ہیں کہ تسامح فی ادلت السنن, سنت روایت کی جو دلیل ہوتی ہے اس میں تھوڑی چشم پوشی ذرا نظر انداز کر کے کام لیا جاتا ہے. تو سنت روایتیں جو وہ بھی پوری طرح ثابت نہیں کہ یہ کام سنت, راوی گڑبڑ ہوتے ہیں, لیکن بس یہی سوچتے ہوئے کہ شاید امام نے ایسا ہی کہا ہو تو ہم اس پر عمل کر کے ثواب حاصل کر لیں. بات واضح نہیں ہوئی, میں آخری بات کہہ کر گفتگو تمام کرتا ہوں. جتنی ہمارے یہاں دعائیں چند کو چھوڑ سب ضعیف احادیث سے ثابت ہوئی, یہاں تک کہ حدیث کے ساتھ اب آقا مرشی نے اس کی ایک سند نکالی ہے لیکن اس پر بھی باقی علماء کا اتفاق نہیں, یعنی اس کی سند ہی میں گڑبڑ ہے, جب وہ راوی کا سلسلہ پہنچتا بھی ہے شہزادی تک یا بیچ میں سلسلہ ٹوٹا ہوا, یہ پتہ نہیں چلتا کس نے کس سے سنا. سلسلہ ٹوٹنے کی بات آ جائے تو ہم واضح کر دیں کہ مثلا ایک روایت ہے شیخ سید مرتضیٰ کی کتاب میں کہ کربلا میں روضہ عاشور پانی تھا, بے شمار روایتوں میں خود اسی کتاب میں ہے کہ نہیں, ایک روایت میں یہ ہے کہ پانی تھا. پھر کسی عالم نے اسے اہمیت کے قابل ہی نہیں سمجھا, کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روایت اس طرح ہے کہ سید مرتضیٰ کی کتاب میں لکھا ہے, اب وہ سید مرتضیٰ جو کچھ بھی ہو لیکن اس انداز سے لکھیں گے تو ان کی بات بھی ناقابل قبول, کہ میں نے ایک آدمی سے سنا اور اس نے اپنی نانی سے سنا اور اس نے اپنی نانی سے سنا اور اس نانی نے کسی سے سنا کہ کربلا میں روضہ عاشور پانی تھا اور امام حسین نے خیمہ لگایا اور گئے غسل وغیرہ کیا اور صاف ستھرے ہو کر امام باہر سے جھوٹ لگائے. کربلا کے واقعات میں بہت متضاد روایتیں, بہت ٹکرانے والی روایتیں, اور دو گروہ ہیں ہمارے یہاں علماء, ایک کا یہ کہنا ہے کہ کوئی روایت اس وقت تک پڑھو ہی نہیں کہ جب تک کہ مستند دلیل سے ثابت نہ ہو جائے کہ یہ کتابوں میں موجود ہے, اور ایک گروہ جس میں موجودہ سارے مراجع شامل وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر روایت کتاب میں موجود ہے اور خلاف عقل نہیں تو اس روایت کو پڑھ لو, کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہو. البتہ اس پر تو دونوں کا اتفاق کہ وہ روایت جو نہ کسی کتاب میں ہو اور نہ ہی عقل میں آتی ہو بلکہ توہین اہل بیت کے زمرے میں شامل ہو, اس روایت کو پڑھنا بہرحال جائز نہیں, جیسے جناب قاسم کی شادی کے بارے میں کہا جاتا ہے, یا یہ اس روایت کو بھی علماء منع کرتے ہیں پڑھنے سے کہ جب جناب علی اکبر روانہ ہوئے جہاد کے لیے تو امام نے آ کر ام لیلہ سے کہا کہ بال کھول کر دعا کرو, خدا ماں کی دعا بڑی جلدی قبول کر لیا کرتا ہے, یا یہ روایت کہ جناب شہر بانو جو اکثر مرضیوں میں اور ماتموں میں ہے کہ بانو نے کہا کہ جناب شہر بانو کربلا میں تھی, اس روایت کو بھی پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے, یا اسی قسم کی دوسری روایتیں جس سے توہین اہل بیت ہو رہی ہے, اہل بیت کی عظمت میں فرق آ رہا ہو یا توہین نہ ہو رہی ہو عقل کے خلاف, یہ کام ایک معمولی بچہ نہیں کرے گا, آخر امام نے کیوں کیا. یہ تو ہے وہ گروہ جو مستحدین تھا, اور دوسرا گروہ تو کہتا ہے کہ نہیں اگر عقل میں آنے والی بات بھی ہو, عظمت اہل بیت بھی ثابت ہو رہی ہے لیکن کتاب میں نہیں لکھا ہے تو اس کو پڑھنے کا اختیار نہیں. اور کتاب بھی ایسی جو بالکل مستند کتاب, یہاں تک کہ سید ابن طاؤس ہمارے اتنے محتاط عالم کہ اپنے زمانے کے مجتہد عالم لیکن کبھی فتویٰ ہی نہیں دیا. جو فتویٰ دینا ایک ذمہ داری ہے, انسان اپنے عمل کی ذمہ داری نہیں لے سکتا, پوری امت کے عمل کی ذمہ داری کون دے گا. تو اپنے زمانے کا عالم تھی لیکن فتویٰ تمام زندگی کوئی فتویٰ ہی نہیں. ہاں اعمال کی کتابیں لکھی, وظائف کی کتابیں لکھی, زیارت کی کتابیں لکھی, انہیں کی ایک کتاب کربلا کے بارے میں ہے محفل لہو, جسے ہمارے یہاں سب سے مستند سمجھا جاتا ہے. یہ سب سے مستند کتاب ہے لیکن مجتہدین کا یعنی وہ گروہ جو احتیاط کرنے والوں کا, وہ کہتے ہیں اس میں سے بھی روایتیں نہیں پڑھو کیونکہ یہ سید ابن طاؤس کی جوانی کی کتاب ہے اور وہ عالم اور مجتہد بنے سے پڑھاتے میں جائیں. شاید یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے لیکن وقت کم ہے. آپ حضرات اگر کچھ اس میں پڑھنا چاہیں تو مفاتیح الجنان شیخ عباس امی کی کتاب ہے, جہاں زیارت امام حسین کا تذکرہ ہے, وہاں تین چار الفاظ میں انہوں نے تشریح کی ہے ان چیزوں کی کہ کس طرح سے من گھڑت حدیثیں, من گھڑت دعائیں اور من گھڑت زیارتیں ہمارے یہاں داخل کر دی گئیں. اور بہت دلچسپ گفتگو ہے, یعنی ہر مومن کے لیے مشورہ ہے کہ ایک مرتبہ اسے ضرور پڑھے, تو تین چار ورقیں اس سے زیادہ نہیں. تو بہرحال اب یہ روایت سید مردودہ عقی کے پانی تھا لیکن کوئی عالم نہیں پڑھتا, یہاں تک کہ وہ علماء بھی جو اختلافی روایتیں پڑھ دیتے ہیں, کتاب میں یہ بھی لکھا ہے وہ بھی لکھا ہے, اس کو نہیں پڑھا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سند کا سلسلہ راویوں کا ایسا ہے کہ جو جس کے اوپر کوئی بھروسہ کیا ہی نہیں جا سکتا. سید مرتضیٰ نے کس سے سنا, وہ کون صاحب تھے, کیسے, اور ان کی نانی کون تھی جن سے یہ سنا گیا, اور ان نانی کی نانی کون تھی, مومنہ تھی, غیر مومنہ تھی, بوڑھی تھی, جوان تھی, حافظہ کمزور تھا, سفیا گئی تھی, کوئی تبصرہ نہیں ملتا. اور ان نانی کی نانی نے کس سے سنا یہ بھی موجود ہے, اور جس سے سنا وہ صاحب کون تھے, کربلا میں تھے, شام میں تھے, دمشق میں تھے, اہل بیت سے سنا, یزید کی فوج سے سنا, یا اپنے دلچسپ بنا دیا. اگر اسی روایت میں یہ چاروں نام مل جاتے ہیں جس سے سید مرتضیٰ نے سنا ہے, وہ نام, ان کی نانی کا نام, نانی کی نانی کا نام, اور اس آدمی کا نام جس سے نانی نے سنا, اور چاہے پھر یہ ثابت بھی ہو جاتا کہ تھوڑی بہت کمزور ہے روایت, لیکن پھر بھی اس کو پڑھا جاتا اس لیے کہ اختلافی روایتیں پڑھ لی جاتی ہیں. لیکن جس میں کوئی نام ہی نہ ملے, پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں سے روایت آ رہی, تو ایسی جناتی روایت جو ہے اس کو پڑھنے کی کوئی شخص اجازت نہیں دیتا ہے. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ کربلا میں پانی ہو, وہ تو بالکل مسلمہ ثابت ہے. ہمارے زمانے کی زیارت کے اندر تذکرہ ہے کہ میرا سلام اور تین دن کے پیاسوں پر, پیاس ثابت. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اس قسم کی روایت جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد جس کے اندر کوئی سند نہ ہو, کوئی سلسلہ نہ ہو, اس پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے. تو دعاؤں کی روایتوں میں اکثر ایسا ہے کہ سند کا سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے, امتن حقیق سے قصہ ہے یا دوسری دعائیں, ساری دعائیں, دعائیں کمیل ایسی ہے کہ جس کی سند کافی حد تک صحیح لیکن پوری نہیں. پورا سلسلہ سند اگر کسی دعاؤں کا دیکھنا ہے تو وہ صحیح ہے کاملہ کی دعائیں یا نہج البلاغہ کے اندر کچھ دعائیاں فطر ہیں, یہ مستند ترین دعائیں, اس کا سلسلہ سند کہیں سے نہیں ٹوٹا ہے. بہرحال تو اب پھر ان کو کیوں پڑھا جاتا ہے, ہم جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہیں الجھ نہ گیا ہوں, کہ سنت جب مشتہد کہتا ہے فلاں کام سنت تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے, اگر وہ روایت ضعیف نہ ہو تو وہ کام واجب ہو جائے گا. ضعیف ہوتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے سنت. تو اب ضعیف روایت پر عمل ہی کیوں کیا جاتا ہے, اس کی وجہ ہے چھٹے امام کی ایک حدیث ہے جس کا نام ہے حدیث امام بلخ, حدیث کا نام ہے حدیث امام بلخ, جیسے وہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے, اس کا نام ہے حدیث باب العلم, یا من کنت مولا فاض علی المولا, اس کا نام ہے حدیث ولایت, تو اس طرح اس کا نام ہے حدیث امام بلخ. امام نے کہا کہ اگر ہمارے ذریعے کوئی دعا تم تک پہنچی اور اس کے بعد تم اس دعا پر اس نیت سے عمل کرو کہ شاید امام نے یہ کہا ہے تو تمہیں اس کا پورا پورا ثواب مل جائے گا, چاہے ہم نے نبی کہا ہو. لیکن شرط یہ, ایک شرط یہ, اگر پتہ چل گیا کہ کسی نے من گھڑت بنا کر پیش کر دی ہے, کہیں اس کا سلسلہ نہیں, کہیں موجود نہیں, تو پھر اس کے اوپر عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. لیکن ایک دعا کتابوں میں ہے چلی آ رہی, حدیث جیسا ہے یا دعائے نور ہے یا دعائے مشہور ہے یا دوسری دعائیں کتابوں میں چلی آ رہی, لیکن پتہ نہیں کہ امام نے کہا یا نہیں کہا, سند کو لے کر بیٹھے تو ثابت نہیں ہوتا. اب کس نیت سے, امام کے حوالے سے موجود ہے پڑھ لو, تو امام کہتے ہیں کہ اگر ہم نے نبی کہا ہو تب بھی تمہیں اس کا پورا پورا ثواب مل جائے. لیکن اس میں کچھ شرطیں ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے, کیونکہ ہمارا موضوع کچھ اور ہے. ان شرطوں کو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو مفاتیح الجنہ کے اندر شیخ عباس قمی کی گفتگو کو پڑھ لیں. یہ ہو گیا واجب, سنت, حرام, مکروہ, مباح. اب ایک آخری چیز ہے جسے کہتے ہیں بدعت. بدعت کا لفظ شیعہ کتابوں کے لیے نیا نہیں, شیعہ فقہ کے لیے یہ لفظ نیا نہیں, بلکہ شروع ہی سے یہ لفظ موجود ہے ہماری کتابوں. بدعت کا مطلب کیا ہے, وہ کام جو خدا نے جائز رکھے ہیں، وہ کام جو خدا نے جائز رکھے ہیں کہ تمہاری مرضی یہ کرو یا نہ کرو. مثلا ہمیں نظر کرنا ہے، اب نظر کے اندر ہماری خواہش ہے کہ نہیں ہم یہاں اس میں موم بتی ضرور جلا. موم بتی جلانا خدا نے جائز رکھا ہے، ہمارے لیے حرام نہیں ہے کہ نہیں جلا یا جلا. ہم کہتے ہیں کہ اس نظر پر، اس سفرے پر، اس دسترخوان پر موم بتی کی موجودگی ضروری ہے. یا ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا رسم ہے، ہمارا دستور ہے، ہماری رسم ہے، ہمارا رواج ہے کہ دسترخوان کے اوپر جب کبھی ہم نظر کریں گے تو اس پر پھول یا بندی یا کوئی ایسی سب چیز ہونی چاہیے. یا مثلا بہت سے گھروں میں وہم بہت کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے ہندوستان کا ایک شہر تھا لکھنؤ، اس کے اندر ہر اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے جس کا تعلق موت سے ہے. چنانچہ یہ لکھنؤ کی ثقافت ہے جس کے پیش نظر قبلے کی طرف پیر کر کے سونا صحیح نہیں، وہ برا مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس میں توحید قبلہ ہے، بلکہ اس لیے کہ اس طرح مردے کو لٹایا جاتا ہے، مرتے وقت انسان کو لٹایا جاتا ہے. تو بہت ان کے یہاں اس چیز کا وہم ہے، کیونکہ ہم خود لکھنؤ کے ہیں اس میں ہم کو اچھی طرح معلوم ہے. وہاں کوئی شخص اپنے مردے کو غسل دینے کو تیار نہیں، انتہائی وہم سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی شخص جنازے میں جائے تو وہ جنازے سے پلٹ کر کسی دوست، کسی رشتے دار، کسی جاننے والے کے گھر میں نہیں جا سکتا. جب تک کہ اپنے گھر میں نہ آئے اس وقت تک دوسرے کے گھر میں جائیں گے تو جس کے گھر میں یہ مہمان آئے گا وہ اس کو بہت برا سمجھے گا، یہ اپنی نحوست لے کر ہمارے گھر میں چلا رہا ہے. اچھا، اپنے گھر میں بھی کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ سبز پتے لے کر نہ جائے، کہ سبز پتے ہریالی کی، خوشحالی کی اور برکت کی علامت ہے، اس کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، چاہے وہ کوئی عامی ہو یا کوئی بہت بہت بڑا عالم. گھر کی عورتیں دروازہ بند کر دیا کرتی ہیں. یہ اسی قسم کے کچھ اور توہمات. اب ایک مثال ہے، مثلا ہر قوم میں ایسے توہمات ہوتے ہیں، یا مثلا ان کے گھر سے اگر کبھی مسحلی یا چارپائی نکالی جائے تو کبھی سرہانے کی طرف سے نہیں نکالتے ہیں، بلکہ ہمیشہ وہ قوم کی طرف سے نکالتے ہیں. اس لیے کہ مردے کو جب کبھی گھر سے نکالا جاتا ہے تو سر کی طرف سے نکالا جاتا ہے، سرہانا پہلے نکالتے ہیں، پانچ بات ہے. تو اگر کبھی ان کے گھر سے چارپائی کو باہر نکالنا ہو یا مسحری کو باہر نکالنا ہو تو خاص بات یہ ہوگی کہ کبھی وہ سرہانے کی طرف سے نہیں نکالیں گے جس طرح تو مردہ نکلتا ہے، بلکہ ہمیشہ الٹا کر کے پانچی کو پہلے نکالیں گے اور سرہانے کو بعد میں نکالیں گے. اور اندر لاتے وقت بڑی احتیاط کی جاتی ہے. یہ بہت سے ٹیکنیکل مسئلے ہیں جنہیں سمجھے بغیر آپ کو ندامت اٹھانا پڑ سکتی ہے ان لوگوں کے سامنے، کہ گھر میں اگر آپ کبھی چارپائی لائیں تو پانچی کی طرف سے کبھی نہیں لائیں بلکہ ہمیشہ سرہانے کی طرف سے لائیں. کہ وہ مردے کے لیے سرہانا باہر نکلنے کی بات ہے اور زندے کے لیے سرہانا اندر آنے کی بات. اس قسم کی کچھ رسم و رواج. اب مثلا آپ گئے جنازے سے پلٹ کر کسی لکھنؤ والے کے یہاں اور اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کو اپنے یہاں نہیں آنے دیتا ہوں، پہلے اپنے گھر جائیے تاکہ جو کچھ نوسط ہے وہ وہاں چھوڑیں اور اس کے بعد میرے گھر میں تشریف لائیں. تو آپ کسی طرح، ہر جگہ رسم و رواج ہوتے ہیں، ہر جگہ کے طریقے ہوتے ہیں، کسی خاص قوم یا کسی خاص ملت سے یہ باتیں مخصوص ہیں. تو اب اگر یہ مباح کام ہے اور مباح کاموں میں آپ کہیں کہ نہیں میں ایسا نہیں بلکہ ویسا چاہتا ہوں، تو آپ کو اختیار، ایک کام شریعت نے مباح رکھا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کہیں کہ کام مباح ہے. مثلا چارپائی کو کس طرح نکالا جائے، ایک مباح کام. میں کہتا ہوں کہ میری چارپائی نکلے یا میرے گھر سے کوئی بھی مزدور بھی نکالنے آئے تو پہلے پائچی سے نکالے، مباح. وہ پائچی سے نکالے، سرہانے سے نکالے، سائز سے نکالے، سب اس گھر والے کی مرضی، مالک کی مرضی، اس نے شرط لگا دی، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ شریعت میں ایسا کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہوں، ایسا نہیں کریں گے تو خدا کی جانب سے عذاب نازل ہوگا، جہاں وہ اپنی مرضی کے کام میں شریعت داخل کر دے، اس کا نام ہے بدعت. مثلا آپ نے کہا کہ اگر موم بتی نہیں جلائی جائے تو یہ نظر نہیں ہوگی، یہ نیاز نہیں ہوگی، یہ حکم خدا ہے، حکم رسول ہے، حکم امام ہے، شریعت کا حکم ہے، ایسا نہیں کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگی. اس قسم کی کوئی بات جس میں شریعت درمیان میں آ جائے تو اب اس کا نام ہے بدعت. تو بدعت کا مطلب کہ انسان اپنی مرضی سے کوئی ایسا کام کرے جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا. اب واجبات کے بارے میں اگر کوئی اپنی مرضی سے بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. یا مثلا واجبات کے بارے میں شریعت نے کہا ہے کہ آپ نجی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ کہہ دے کہ نہیں میں اجازت نہیں دیتا ہوں اور یہ صحیح نہیں ہے، تو واجبات کے بارے میں تو بولنے کا اختیار نہیں. واجب، حرام، سنت، مکروہ، ان چار چیزوں میں تو کسی کو اپنی مرضی چلانے کا اختیار نہیں، یہاں تک کہ ان چار چیزوں میں استخارہ دیکھنا بھی جائز نہیں. اس لیے کہ واجب میں خدا کا حکم موجود ہے یہ کرو، اب استخارے کی کیا ضرورت ہے؟ یا سنت میں حکم خدا ہے کہ ایسا کرو تو بہتر، اب آپ پھر دیکھیں کہ اس کام میں میرے لیے بہتری ہے یا نہیں ہے، یہ استخارہ دیکھنے کی اس میں قطعاً کوئی ضرورت نہیں. یا اسی طرح حرام کام میں یا مکروہ کام میں، کیونکہ ہمارے ہندوستان میں بزرگ تھے، ان کا نام لینا مناسب نہیں، کہ شراب کے بڑے عادی تھے، لیکن استخارہ دیکھ کے شراب پیا کرتے تھے کہ اچھے وقت میں شراب پیئیں گے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے, کوئی بیماری ہو جائے, کوئی خرابی پیدا ہو جائے, خدا نہ خواستہ. تو واجب سنت مکروہ اور حرام میں تو استخارے سے پہلے خدا نے اپنا حکم دیا ہوا ہے کہ دیکھو یہ حرام کام ہے, اس میں یہ نہیں کر سکتے, کر ہی نہیں سکتے. اس میں مشورہ مانگنا کہ اچھا یا برا ہے, یہ مشورہ ہی غلط. یا مکروہ میں تو پہلے سے خدا کا مشورہ موجود ہے. استخارے کا مطلب ہے خدا سے مشورہ لینا, پہلے سے مشورہ موجود ہے کہ یہ کام نہ کرو تو بہتر, کر لو تو کوئی حرج نہیں, لیکن نہ کرو تو بہتر. اسی طریقے سے ان چار کاموں میں کسی قسم کی مرضی چلانے کا اختیار نہیں ہے. البتہ جو مباح کام ہے اس میں ہر شخص کو اختیار ہے اپنی مرضی چلائے. آپ سے کہہ دے کہ یہ کام میں اس طرح چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ نہیں جب آپ مردے کے یہاں سے پلٹ کر آئے تو میرے گھر میں آئے تو سبزی لے کے آئے, پتے لے کے آئے, ورنہ میں اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولتا. ہر آدمی اپنے مکان کا مالک, وہ روک سکتا. یا وہ آپ سے کہے کہ میں یہ آپ کو نظر کھانے کو دے رہا ہوں لیکن میری شرط ہے کہ آپ جب کھائیں تو ہاتھ اس کے بیسن میں یا ایسی جگہ نہ دھوئیں کہ پانی گٹر میں جائے, کھلا مقام پر جاتے دھوئیں. وہ اپنی مرضی کا مالک, اپنی چیز کا مالک, اسے اختیار وہ روک سکتا ہے. لیکن اگر وہ اسی چیز کو شریعت کا رنگ دے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا نے ایسا کہا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکم شریعت ایسا ہے, تو یہی چیز بدعت بن جائے گی, یہی چیز حرام ہو جائے گی, اسی کا کرنا گناہ بن جائے گا. تو بدعت کا لفظ کب آتا ہے؟ مباح کام, ایسا کام جس کا کرنا نہ کرنا ہماری مرضی پر تھا اور اس کے بعد ہم کوئی شرط اس میں لگا دیں کہ اس طرح کرو تب بھی ہمیں اختیار ہے, نہ کرو تب بھی ہمیں اختیار ہے. اگر ہم لفظ ضروری کا مسئلہ لیں کہ ایسا کرنا ضروری حکم شریعت ہے, بس وہیں پر جہاں لفظ ضروری آیا وہ کام جس کا کرنا ہمارے اختیار میں تھا, اب وہی کام بدعت بن گیا. اور بدعت, ہر بدعت حرام ہے, کسی کو اختیار نہیں, یہاں تک کہ ایمان کو اختیار نہیں, یہاں تک کہ رسول کو اختیار نہیں کہ احکامات خدا میں اپنی مرضی سے کسی چیز کا اضافہ کرو. یہ اختیار کسی کو حاصل نہیں. یہ ہے بدعت کی مختصر سی تشریح. اور اس کے ساتھ ایک چیز کی اور تشریح کروں, وقت کافی گزر گیا ہے, لیکن خیر آخری چیز کی تشریح کر کے دو چار پانچ منٹ اخلاقیات کی گفتگو کر کے آج کے نشست کو ختم کیا جائے. ایک آخری چیز اور یاد رکھیں, تو واجب سنت حرام مکروہ مباح بدعت فتویٰ دینے کا طریقہ. اب ایک آخری چیز اور یاد رکھیے, اسے کہتے ہیں قانون الزام. یہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے جو آج کے دور میں آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے, خاص طور پر ایران کے حالیہ اسلامی انقلاب کے بعد. جب اس قسم کے بیانات اخبارات میں آتے ہیں ایران کے مشتہدین کہ ہماری جہالت یا اخبار والوں کی کم علمی اس کو اس انداز سے چھاپتی ہے کہ ہم اس سے کچھ غلط مطلب نکال لیتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں شکوک پیدا ہونے لگتے ہیں کہ یہ کیا فتویٰ دے دیا مشتہدین. ایک بات یہ تو یاد رکھیں کہ کسی بھی مشتہد کی کوئی گفتگو اگر فتوے والی ہو تو آپ نہ ہماری خبر پر بھروسہ کر سکتے ہیں, نہ ریڈیو کی خبر پر بھروسہ کر سکتے ہیں, نہ کسی کتاب میں چھپا ہوا اس کو دیکھ کر بھروسہ کر سکتے ہیں, جب تک کہ وہ چار طریقے جس سے فتویٰ معلوم ہوتا ہے تو ابھی کے پہلے صفحے میں جا کے دیکھ لیں کہ خود انسان سنے تو عادل آ کر بتائیں, مشتہد جو ہے ایسی کتاب میں دیکھے جس پر مشتہد کی تصدیق ہے, یا قابل اعتبار آدمی سے سنیں. جب بھی آقا خمینی کی بے شک سینکڑوں تقریروں کا مجموعہ چھپ جائے, ان کی تقریر ریڈیو پر آ جائے, ان کی تقریر اخبار میں آ جائے, آپ سب پڑھیں اور اس کے اوپر یقین کر سکتے ہیں, لیکن تقریر میں اگر کوئی فقہی مسئلہ ہے پھر آپ کے لیے وہ شرعاً اس پر عمل کرنا جائز نہیں. آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے اگر ان کے مقلد ہیں, اور مقلد نہیں ہے تو اس کو آپ صحیح نہیں سمجھ سکتے. تو اب اس کی یہ جملہ ہے, اب ہم اس کی وضاحت کریں. قانون الزام, قانون الزام کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے شمار مکتب فکر ہیں, بے شمار فقہ, بے شمار مشتہدین, یعنی شیعوں سے ہٹ کر عام مسلمان. اب شریعت ہمیں ایک اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی فقہ کے مطابق صحیح عمل کرے تو بے شک ہماری فقہ میں وہ عمل غلط ہے, لیکن اگر وہ جس فقہ کا ماننے والا اس میں وہ عمل صحیح اور اپنے فقہ کے مطابق عمل کرتا ہے تو ہم بھی اس عمل کو تسلیم کریں اور اس کے مطابق ہم بھی بعد کے سارے احکامات جاری کریں. بلکہ یہ مسئلہ مسلمانوں سے ہٹ کر عام انسانوں تک بھی. اب مثلا ایک عیسائی مرد نے ایک عیسائی عورت سے نکاح کیا, نکاح کرنے کے بعد ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور ان کا نکاح ہمارے طریقے سے بھی غلط ہے اور عام مسلمانوں کے طریقے سے بھی غلط. یا ایک ہندو مرد ایک ہندو عورت سے نکاح کیا اور بچے کی ولادت. اب ہندوؤں کا طریقہ نکاح ہمارے طریقے سے بالکل مختلف ہے, اس کو ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں, لیکن اب بچہ پیدا ہوا, وہ بچہ ہو گیا مسلمان. اب مسلمان ہونے کے بعد بن گیا وہ عالم, عالم ہونے کے بعد اس نے نماز پڑھانا چاہیے یا عالم ہونے کے بعد اس نے فتویٰ دینا چاہیے. تو نماز جماعت حرام زادے کے پیچھے جائز نہیں ہے اور تقلید کسی حرام زادے کی جائز نہیں. یہ شخص جس کا نکاح بالکل غلط ہوا ہے شریعت اسلامیہ کے فیصلے سے مطابق, لیکن یہ بچہ اگر عالم بن کر نماز پڑھانا چاہے یا مشتہد عالم بن کر تقلید کروانا چاہے تو اب ہم اس کو حرام زادہ نہیں سمجھیں. بے شک شیعہ نقطۂ نظر سے یہ نکاح نکاح نہیں, بے شک مسلمان عام مسلمانوں کے فقہ سے یہ نکاح نکاح نہیں, لیکن کیونکہ اس نے اپنے طریقے کو فالو کرتے ہوئے نکاح کیا اس لیے اب جو بچہ پیدا ہوا ان کے نزدیک حلال زادہ ہے, ہمارے نزدیک بے شک حرام زادہ ہو, لیکن ہم انہی کے فقہ کے مطابق اس نکاح کو صحیح سمجھ کر اس بچے کو حلال زادہ قرار دیں. یہ ہو گیا تصویر کا ایک پہلو کہ اگر کوئی اپنی فقہ کو فالو کر رہا ہے تو چاہے ہماری فقہ میں وہ غلط ہے, لیکن ہم اگر وہ اپنی فقہ کی پابندی کر رہا ہے اس کے عمل کو صحیح سمجھیں. اس کا دوسرا پہلو, یہ اس وقت فتوے کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ دوسرا پہلو جو ہے یہ ایک صرف ایک علمی بات. بعض علماء کہتے ہیں کہ اسی طرح اس کا الٹ بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم غیر شیعہ اپنی فقہ پہ عمل نہیں کر رہا ہے اور اپنی فقہ سے ہٹ کر ایک کام کر رہا ہے لیکن ہمارے فقہ میں وہ کام جائز, تب بھی ہم اس کام کو غلط سمجھیں گے اس کی فقہ کے مطابق وہ غلطی کر رہا ہے. اب مثلا ایک ہندو نے اپنی چچا زاد بہن سے شادی کی اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا, یہ بچہ جب بڑا ہوا اور مسلمان ہوا اور اس نے نماز پڑھانا چاہیے تو ہم اب اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہندوؤں کے یہاں بس کزن سے نکاح جائز نہیں, چچا زاد پھوپھا زاد مامو زاد خالہ زاد. اب اس نے خود اپنی فقہ کی مخالفت اپنے مذہب کی مخالفت اور اس کے مطابق عمل کیا تو چاہے ہماری فقہ میں چچا زاد بھائی بہن کا نکاح صحیح لیکن اپنی فقہ کے مطابق اس کے والدین نے غلطی کی ہے تو ہم اپنی فقہ کو نہیں دیکھیں اس کی فقہ کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ آدمی حرام سے پیدا ہوا ہے. یا ایک عیسائی نے ایک نکاح کیا, نکاح کرنے کے بعد بیوی کو طلاق دے دی اور دوسری عورت سے نکاح کر دیا اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوا اس کے یہاں اور اس کی بیوی نے دوسرا نکاح کیا اور اس کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوا. اب مسلمانوں کے نزدیک طلاق پانے والی عورت کو اختیار ہے کہ دوسرا نکاح کر سکتی, لیکن عیسائیت میں طلاق جائز نہیں, طلاق ہی نہیں. تو اب جب اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور بیوی نے دوسرا نکاح کیا اور اس سے جو اولاد پیدا ہو, اسلامی فقہ کے مطابق وہ اولاد حلال ہے اس لیے کہ طلاق پانے والی عورت نے نکاح کیا اور بچہ پیدا ہو, لیکن ہم اسے حلال زیادہ نہیں سمجھیں گے کیونکہ جس مذہب کا وہ ماننے والا اس مذہب میں طلاق ہی نہیں ہے تو دوسرا نکاح کیسے صحیح ہو سکتا ہے اور دوسرے نکاح کی اولاد کیسے حلال زیادہ ہو سکتی ہے. اسے کہتے ہیں قانون الزام, یعنی ہر شخص کو اس کی فقہ کے مطابق دیکھ کر اگر وہ اپنی فقہ کے اوپر پورا اتر رہا ہے تو اس کو صحیح یا غلط سمجھیں. یہ دنیاوی حکم ہے, آخرت کا ایسا حکم نہیں, یہ ظاہری حکم ہے, حقیقی حکم ایسا نہیں. حقیقی حکم تو یہی کہ جو صرف اور صرف مذہب حقہ کی پابندی کرے نجات اسے ہو, لیکن دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اسلام نے ہمیں سہولت دی. اسی کے پیش نظر اگر ایک سنی اپنی بیوی کو طلاق دے دی صرف اتنا کہہ کر کہ آج دال میں نمک زیادہ ہو گیا میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا, طلاق ہو گئی, فقہ حنفی میں طلاق ہو گئی, اب ہم اس سے نکاح کر سکتے ہیں. جبکہ شیعہ فقہ یہ طلاق بالکل غلط, جو عادل ہونا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے کہ عورت نہ حیض کی حالت میں ہے نہ نفاس کی حالت میں ہے, غصہ نہ ہو, انسان کو طلاق دینے کا اختیار ہو, بہت ساری باتیں اس میں سے کوئی شرط ہی وہاں موجود نہیں. اس نے غصے کی حالت میں طلاق, اس کی بیوی حالت حیض کے اندر تھی پھر اس نے طلاق دی, کسی عادل گواہ نے نہیں, عادل تو عادل غیر عادل گواہ نے نہیں سنا, پھر بھی ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ عورت اس کو طلاق ہو گئی اور اس سے نکاح کر سکتے ہیں. ہمارے فقہ کے مطابق طلاق نہیں ہوئی, اگر طلاق نہیں ہوئی تو وہ عورت اب تک پہلے شوہر کی بیوی اور شوہردار عورت سے نکاح کسی صورت میں جائز نہیں, کسی فقہ میں جائز نہیں, دنیا کے کسی مذہب میں جائز نہیں سوائے ہندوؤں کے خاص طبقے کے اندر جو جنوبی ہندوستان میں رہتا ہے. باقی شوہردار عورت سے تعلقات قائم کرنا دنیا کے کسی مذہب کے اندر جائز نہیں, لیکن چونکہ اس عورت کو اس کی فقہ کے مطابق طلاق مل چکی اس لیے ہم اس سے نکاح کر سکتے ہیں, اگرچہ ہمارے فقہ کے مطابق یہ اب تک شوہر کی بیوی ہونا چاہیے تھی لیکن ہم اس کو ایسا نہیں مانتے. اسی اصول پر اس مسئلے کو حل کر لیں جو بہت سے لوگوں نے پوچھا تھا اور جس کا جواب ہم مائک پر نہیں دے سکے کہ یہ کہاں سے مسئلہ علماء متاخرین نے علماء زمانہ حال نے دے دیا کہ اہل سنت کے شمام کے پیچھے نماز جماعت پڑھی جا سکتی, یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں, آقا محسن الحکیم بلکہ آقا برجرتی بلکہ اس سے بھی پہلے سے چلا رہا. اگر آپ حقائق سننا چاہیں اور اتنی قوت برداشت تو ہمارے یہاں روایت ہے کہ معصومین نے غیروں کے پیچھے نماز جماعت پڑھ لی، چاہے ہم ممبر سے کتنا ہی اس کا انکار کریں، لیکن بہرحال ہماری کتابوں میں ایسی روایتیں ضرور موجود جنہیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ منافقوں کے پیچھے امام نے نماز پڑھی بھی ہے اور پڑھنے کا حکم بھی دیا کہ ضرور پڑھو، اگر نہیں پڑھو گے تو ہمارے شیعہ نہیں رہو گے. یہ احکامات امام کے، ہماری جہالت ہے کہ ہم کو ایک چیز پتہ نہیں اعتراض کر دیتے. تو اس کا فلسفہ یہی کہ پیش امام جس کے پیچھے ہم نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، یعنی آقائے کوئی آقائے کو نہیں، آقائے شریعت مداری سب کا فتویٰ ہے کہ آپ غیر شیعہ پیش امام کے پیچھے بھی نماز جماعت جماعت کی نیت سے پڑھ کر جماعت کا ثواب دے سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ بالکل وہی ہے جو آپ کی عام جماعت نماز کا طریقہ ہے. بس ایک فرق ہے کہ الحمد اور سورج ہے، جو عام جماعت نماز میں اپنی جماعت میں آپ بعض اوقات پڑھتے ہیں بعض اوقات نہیں پڑھتے. اگر غیر شیعہ کے پیچھے نماز جماعت پڑھیں تو پھر اس میں تو آپ کو پوری نماز اپنی خود سے پڑھنا، جیسے گھر میں پڑھتے ہیں، البتہ جماعت کا احترام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ رکوع کریں، ان کے ساتھ نماز شروع کریں، ان کے ساتھ نماز ختم کریں. اور اگر ان کے ساتھ جماعت پڑھنے کی وجہ سے بعض اوقات آپ کو اپنے کسی مستحب عمل کی قربانی دینا پڑے تو قربانی دے دیں، مثلاً آپ قنوت نہیں پڑھ سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے تو آپ قنوت چھوڑ دیں، مستحب کہاں اسے چھوڑ دیں، لیکن ان کی جماعت کے ساتھ ساتھ آپ شامل رہیں. بلکہ اگر آپ چاہیں تو ان کی جماعت کے بیچ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، جس طرح اپنے پیش امام کے ساتھ دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہو گئے. تو خیر یہ اس فتوے کی وجہ صرف یہی کہ پیش امام ہماری فقہ کے اعتبار سے غلط، لیکن جس فقہ کا پیش امام اس میں جو امامت کی شرائط ہے ان کے اوپر وہ پورا اتر رہا ہے اپنی فقہ کے مطابق، وہ تمام شرائط میں کامل. کیونکہ عام لوگوں کے یہاں تو یہ مسئلہ ہے تو سلو الف کل برمن و فاسق، کہ ہر نیکوکار اور فاسق کے پیچھے نماز جماعت جائز ہے. تو اب اگر وہ فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، گناہگار بھی ہے، تب بھی اس کے اپنے فقہ کے مطابق وہ شرائط پر پورا اترنے والا پیش امام ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھتے ہوئے اپنے فقہ کے مطابق وہ کریں گے، آپ چاہے ہمارے فقہ کے مطابق غلط ہو پھر بھی اس کے پیچھے نماز جماعت پڑھ سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قانون الزام، اور اس مقام پر پھر ہم مشورہ دیں گے. توضیح المسائل کے آخر قانون الزام کے بعد شروعات کے تحت 17-18 مثالیں دی ہوئی ہیں، اسے آپ غور سے دیکھ لیں تاکہ مسئلہ اتنا واضح ہو جائے کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے یا اعتراض کرے تو آپ اس کو اس کا جواب دیں. یہ بات فقہی اصطلاحات کی تشریح ہے. آج کی ہماری پوری تقریر گزر گئی اور ہمیں اس کا افسوس بھی ہے، لیکن غالباً یہ گزشتہ 2-3 ہفتوں کی سفر تھی جو آج نکل گئی. یہ پوری فقہی تقریر اس میں جتنی گفتگو کی گئی سب مستحکم کے فتووں کی روشنی میں کی گئی، اور اب اس مجمع کو وقتاً فوقتاً اتنی اس خشک تقاریر کو سننا چاہیے تاکہ مسئلہ فقہ سے بڑھ کر اصول فقہ میں مہارت کا پہنچ جائے. اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ سال کے دوران 2-3 اس قسم کی تقریریں کر لیں. اگرچہ ویسے بھی ہمارا ایک وعدہ تو ہے، یاد ہوگا آپ کو کہ ایک سال ہم نے مستحق فتویٰ کیسے دیتا ہے اس عنوان کے تحت ایک تقریر کی، لیکن 45 منٹ کے بعد مجمع کی جانب سے کوئی رسپانس نہ پا کر ہم نے تقریر دیتا ہے اور ختم کر دی. ان شاء اللہ کسی مناسب موقع پر کریں گے. تو وہ تقریر ابھی باقی ہے اور بہت جلد ہم اس تقریر کو بھی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آج کل پھر اجتہاد و تقریر کے خلاف کچھ پمفلیٹ پھیلائے جا رہے ہیں ایسے لوگوں کی طرف سے جو اپنے آپ کو حق کا حمایتی کہا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں بھی ایک تقریر کریں گے، اور بعد میں کافی لوگ بعد میں آئے تو ہمیں اعلان کو دوبارہ دوہرا دیں کہ ایام عزا کے اختتام سے قبل ہمیں خصوصی پروگرام کی ریکارڈنگ کرانا ہے. وہ اصل میں کیسے ریکارڈنگ کی وجہ سے تقریر ہوگی، لیکن ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ لوگ بھی آ کر شرکت کریں جیسے ہر جمعے کو آ رہے ہیں، اور اس کا موضوع ہوگا سیکس ان اسلام، اسلام میں جنس کا تصور. یعنی ایک شخص جو شادی کرنا چاہتا ہے یا شادی اس نے کر لی ہے، ابتدائی زمانہ اس کو یہ پتہ چلے کہ احکامات اسلامی شادی کے پہلے اور اس کے بعد میں اور اس کے دوران کیا ہے. اور اگر ہماری یہ کوشش کامیاب رہی، بہی مانا کہ جن کو ہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں انہیں پیغام پہنچ گیا، تو ہر تیسرے چوتھے مہینے اس طرح کی خاص نشست رکھی جائے گی جس میں پورا ایک گھنٹے کی تقریر مسائل فقہ پر ہوگی. بیچ بیچ میں ملی جلی گفتگو ہوگی جیسے آج ہوگی، تو واقعات بھی آئیں گے، اخلاقی باتیں بھی ہوں گی اور مسائل پر تقریر بھی ہوگی.